بسم الله الرحمن الرحيم. وقال انس رضي الله تعالى عنه نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الافاق. اب ایک بات یہاں ایک اصولی طور پر یاد رکھو سمجھ لو، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب کے سلسلے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے، ایک ترجمۃ الباب قائم کیا، عنوان قائم کیا، پھر اس کے اندر تنگی محسوس ہوئی، یعنی اس ترجمۃ الباب کے لیے ان کو کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے، اپنے معیار کے مطابق، اپنے شرط کے مطابق، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کو بڑھاتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، چوڑا کر دیتے ہیں، اور بڑھانے کی چوڑا کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حصہ ترجمۃ الباب کا بڑھایا اس کے دلائل امام بخاری کے پاس ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو چیزیں الگ الگ ہو گئے، ایک پہلا ہے اول ایک ترجمۃ الباب قائم کیا، لیکن اس کے لیے اپنے معیار کی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کیونکہ بڑے آدمی ہیں، معیار بہت اونچا ہے اکثر روایت کا، تو ترجمۃ الباب کو ذرا بڑھائیں گے، لمبا کریں گے، چوڑا کریں گے، اب جو یہ بڑھائی ہوئی بات ہے اس کے لیے امام کے پاس اپنے معیار کی دلیل ہے، تو یہ ترجمۃ الباب کو بڑھانے کا، چوڑا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اصل ترجمۃ الباب کے لیے ان کو اپنے معیار پر حدیث ملی نہیں، لیکن ترجمۃ الباب کا جو حصہ بڑھایا اس بڑھائے ہوئے حصے کے لیے ان کے پاس دلیل ہے، اس کو وہ اپنے معیار سے ثابت کر پاتے ہیں. تو اب یہ کیا کریں گے کہ بڑھایا ہوا جو جزو ہے ترجمۃ الباب کا، اس کو دلائل سے ثابت کر کے جزء اول کو ثابت کریں گے، بڑھائے ہوئے جزء کو دلائل سے ثابت کر کے جزء اول کو ثابت کریں گے. جزء اول یعنی کون سا؟ جو پہلا ترجمۃ الباب کا حصہ قائم کیا تھا، جس کے لیے ان کو اپنے معیار پر کوئی روایت نہیں ملی تھی، وہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دو ترجمۃ الباب، یعنی ایک ترجمۃ الباب کے دو حصے، اول ایک ترجمۃ الباب قائم کیا لیکن ان کو اپنے معیار پر کوئی روایت نہیں مل رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ اس ترجمۃ الباب کو بڑھائیں گے، چوڑا کریں گے، اس کے لیے ان کے پاس دلیل ہے اپنے معیار کی. تو جزء ثانی کو دلائل سے ثابت کر کے جزء اول کو ثابت کرتے ہیں، اس کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ اب اس ترجمۃ البیہ ترجمۃ الباب اس کی مثال ہے. یہاں کیا ہے؟ دیکھو، بابو ما یذکر فی المناولہ، مناولے کے لیے امام بخاری کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے مناولہ ثابت کرنے کے واسطے. یہ تھا اصل ترجمۃ الباب، بابو ما یذکر فی المناولہ، کہ مناولہ کے اس بات کے لیے ان کے پاس اپنے معیار کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو انہوں نے اب بڑھایا آگے، وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ، ایک شہر کے اہل علم کا دوسرے شہر کے علم اہل علم کو، ایک شہر سے معلم کا دوسرے شہر متعلم کو حدیث لکھ کر کے بھیجنا، یہ انہوں نے بڑھایا بعد میں ترجمۃ الباب. اب اس کے لیے ان کے پاس دلائل موجود ہے، اس کے لیے ان کے پاس دلائل موجود ہے. تو اس جزء ثانی کو دلائل سے ثابت کر کے جزء اول کو ثابت کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا نا کہ مکاتبہ میں کیا ہوتا ہے، ایک شہر سے ایک محدث حدیث لکھ کر کے دوسرے شہر روانہ کرے اور اس کو دوسرے شہر میں جس متعلم کو حدیث لکھ کر کے بھیجی وہ لوگوں کو بیان کرے گا، حدثنا کہہ کر کے، اخبرنا کہہ کر کے، انبانا کہہ کر کے. حالانکہ اس کے اندر تو معلم اور متعلم آمنے سامنے نہیں ہیں. ایک شہر سے دوسرے شہر جو حدیث لکھ کر بھیجی اس میں تو معلم اور متعلم آمنے سامنے نہیں ہیں. تو جب اس کے اندر معتبر ہے تو جہاں بالمشافہ صحیفہ دیا کہ بھائی یہ میرا مجموعہ ہے لو تم اس کو نقل کرنا، وہ تو بدرجہ اولا معتبر ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا استدلال کا انداز؟ تو مناولا کی اس بات کے لیے امام بخاری کے پاس کوئی اپنے معیار کی روایت نہیں، لیکن کتابی اہل العلم بالعلم للبلدان کے لیے روایت ہے ان کے پاس. اب جزء اول کے لیے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، یہ اصل ترجمۃ الباب ہے. تو انہوں نے یہ بڑھایا وہ کتابی اہل العلم بالعلم للبلدان اور اس کو دلائل سے ثابت کیا. اور کیسے؟ پھر اس کے ذریعے جزء اول کو ثابت کیا. کیسے ثابت کیا؟ کہ جب ایک شہر سے دوسرے شہر محدث حدیث لکھ کر کے بھیجے تو دونوں آمنے سامنے نہیں ہیں، پھر بھی دوسرے شہر والا متعلم کہہ سکتا ہے حدثنا اخبرنا انبانا، تو بالمشافہ آمنے سامنے صحیفہ دیا کہ لو بھائی اس میں میری حدیثیں لکھی ہوئی ہے آپ روایت نقل کرو، وہ بدرجہ اولا ثابت ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ یہ سر یہ ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا ایک تجزیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کے متعلق نکالا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا اس طرز کا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، لیکن اس ترجمۃ الباب کے لیے ان کو اپنے معیار کی کوئی روایت ملتی نہیں ہے. تو اس ترجمۃ الباب کو ذرا بڑھائیں گے اور بڑھا کر کیا کریں گے، اس کے لیے ان کے پاس اپنے معیار کی دلیل ہے. تو وہ جزء ثانی کو اپنے معیار کی دلیل سے ثابت کریں گے اور کہیں گے کہ جب یہ جزء ثانی ثابت ہے تو جزء اول بدرجہ اولا ثابت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ پھر ایک بات اور سمجھو، مناولا کی ذخیرۂ حدیث کے اندر ایک ہی مثال ملتی ہے پورے ذخیرۂ احادیث کے اندر ایک ہی مثال ملتی ہے، اور وہ مثال ہے جس سلسلے میں اپنی بہت پرانی ناراضگی چل رہی ہے، وہ مثال ہے اس کی. حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والی روایت سند، وہ اس کی مثال ہے. اس کے سوا اس کی کوئی مثال دوسری نہیں ہے. کیسے؟ یہ جو سند ہے حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو اس کا قصہ کیا ہوا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں جلیل القدر صحابی. انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع کیا تھا، حدیثیں لکھتے تھے یہ، اور انہوں نے ایک مجموعہ احادیث کا مرتب کیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا صحیفہ صادقہ. صحیفہ صادقہ کون مرتب ہے اس کے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا. پھر یہ مجموعہ اس میں سے ان کے پوتے شعیب رحمت اللہ علیہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں, ان کے پوتے شعیب حدیث کو نقل کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شعیب جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, وہ جو اس صحیفے میں سے حدیث نقل کرتے ہیں, تو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے شعیب کو اپنے ہاتھ سے وہ صحیفہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے پوتے کو وہ صحیفہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا. بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے پوتے کو صحیفہ دیا, چلو اس میں سے روایتیں نقل کرنا. اور بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوتے کو اپنے ہاتھ سے صحیفہ دیا نہیں تھا. دادا جان کے انتقال کے بعد پوتے صاحب نے ڈائریکٹ اس صحیفے سے روایت نقل کرنا شروع کر دیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ہوا کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا, صحیفہ صادقہ. اب وہ صحیفہ گھر کی بات ہے, دادا جان کا مرتب کیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے انتقال کے بعد ان کے پوتے شعیب اس میں سے حدیثیں نقل کرتے ہیں, اور وہی حدیث ہماری یہاں کہلاتی ہے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدیہ, یہی وہ حدیث ہے ہمارے یہاں جو کتابوں میں آتی ہے وہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے پوتے کو وہ صحیفہ دیا تھا, کہا تھا کہ لے بیٹے یہ پوتے یہ جو ہے میرا صحیفہ ہے, تم اس کو لوگوں میں سنا ہو, یہ میری طرف سے اجازت ہے. تو کچھ حضرات اس کی طرف گئے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے پوتے کو وہ صحیفہ دیا تھا اور اس کو نقل کرنے کی اجازت دی تھی, اور بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, صحابی نے اپنے ہاتھ سے وہ صحیفہ دیا نہیں تھا, گھر میں صحیفہ تھا, دادا کا انتقال ہو گیا تو پوتے نے اس میں سے حدیثیں نقل کرنا شروع کر دیا. بس یہی ایک ذخیرۂ حدیث میں مناولہ کی مثال ملتی ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اب دیکھیے یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص والی حدیث کے صحیفے کا معاملہ ہے, اس میں دونوں احتمال ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے پوتے کو دیا اور اجازت دی, یا ایک اجازت نہیں دی, دیا نہیں, صرف پوتے نے ڈائریکٹ اس صحیفے سے حدیث نقل کرنا شروع کر دیا. اگر صورت اول ہے تو مضبوط چیز ہے کہ دادا جان نے دیا, پوتے کو ہاتھ میں صحیفہ دیا, اجازت بھی دی, تو بہت اچھی بات, مضبوط ترین سند ہے. لیکن اگر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا نہیں تھا, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے, اور پوتے نے خود سے روایت نقل کرنا شروع کر دی, تو یہ ایک طرح کی کمزوری ہے سند کے اندر, ایک طرح کی سند میں کمزوری ہے. اس لیے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی صحیح کے اندر اس سند سے ایک بھی روایت نہیں لی. اس وجہ سے دونوں بزرگوں نے, امام بخاری نے اور امام مسلم نے, صحیحین کے اندر اس سند سے ایک بھی روایت لی نہیں ہے. باقی دوسرے ائمہ اس سند سے روایت لیتے ہیں, اور بکثرت اس سند سے روایتیں آتی ہے, اور مشکا شریف کے اندر آپ نے کئی روایتیں اس سند سے پڑھی ہوئی ہیں. یہی ایک مثال ہے ہمارے ذخیرۂ حدیث میں مناولہ کی, اور وہ بھی امام بخاری کے معیار پر نہیں, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को क्या करना पड़ा, तर्जमतुल बाब जरा लंबा करना पड़ा, सिर्फ पुना वाला पर इस्तीफा नहीं किया और जो है कहा वह किताब अहलिल इल्म बिल इल्म इलल बुल्दानी। अब इस जूस के लिए उनके पास दलाइल है, उसको साबित करके जूस अव्वल को साबित किया उन्होंने। और उसकी पहली दलील हो गई हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला उन्होंने जो मसाहिब के नुस्खे तैयार करवाए थे और जो है आलम इस्लाम के बड़े बड़े शहरों में उसको रवाना किए थे, वो एक बहुत बड़ी उसकी दलील है किताबत की मुकातबा की। दूसरी दलील जी हाँ, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, नंबर दो यहिया इब्ने सईद अल अंसारी और नंबर तीन हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये तीन हजरात इसको जायज करार देते थे। ये तीनों हजरात की नजर के अंदर ये सिलसिला जायज और सही था। बड़ों के अकवाल ला रहे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बात की ताईद में कि ये तीनों बड़े हजरात हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत यहिया इब्ने सईद और हजरत मालिक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुकातबा और मुनावला दोनों को जायज समझते थे। जालिका का मुशार मिले दोनों है याद रखना, मुनावला भी और मुकातबा भी। अब यहाँ एक और मारेकतुल आरा मसला है कि ये तीन हजरात की बात दलील में लाए तो सही इमाम बुखारी, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर से मुराद कौन है? इस मुराद के अंदर थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया है। तो जरा कदीम नुस्खे वाले पढ़ो तो अपने आशिये से अब्दुल्ला इब्ने उमर की मुराद के बारे में क्या लिखा है इसमें। अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में कि कौन मुराद है, मेरी मौलाना अहमद अली सहारनपुरी वाला ही हाशिया है ना, तो फिर बढ़िया होगा उसमें जी। क्या लिखा अब देखिए यहाँ क्या नकल किया कि अब्दुल्ला इब्ने उमर से कौन मुराद, तो दो एहतमाल है, अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने खत्ताब, अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने खत्ताब मुराद हो, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साहब जादे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साहब जादे, तो बहुत मजबूत कॉल हो गया। नंबर दो, दूसरी राय ये है कि अम्र इब्ने अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो मुराद है। तीसरा कॉल ये है कि कौन मुराद है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु मुराद है। तो अभी सहाबी का कॉल आ गया और वो भी एक मजबूत दलील है, कोई इश्काल नहीं। वबिल अव्वली जज़मल किरमानी, इमाम हजरत अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अव्वल को यकीनी कहा है, यानी अव्वल का मतलब कि अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने खत्ताब मुराद है, ये हजरत इमाम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की राय है। समझ में आया? और वही बुखारी के तमाम नुस्खों के मुआफिक है। اور دوسرا قول یعنی کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. یہ کس کی رائے ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مراد ہے. لیکن ایک بات اور سمجھو, یہ دونوں بزرگوں سے ہٹ کر کے یہ عبداللہ بن عمر سے کون مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب زادے کا نام ہے عاصم, عاصم بن عمر بن خطاب. یہ عاصم بن عمر بن خطاب جو ہے ان کے دو پوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب زادے کا نام ہے عاصم, جیسے عبداللہ بن عمر ہے تو عاصم بن عمر, عاصم بن عمر بن خطاب ان کے دو پوتے ہیں. عاصم بن عمر بن خطاب کے دو پوتے, ایک پوتے کا نام ہے عبداللہ اور دوسرے پوتے کا نام ہے عبید اللہ. اب یہ عبید اللہ نام کے جو پوتے ہیں عاصم بن عمر بن خطاب کے, وہ بہت مضبوط راوی حدیث ہے, ثقہ ہے, بڑے مضبوط راوی ہے. جبکہ عبداللہ نام کے جو پوتے ہیں عاصم کے, اس میں ذرا سی معمولی سی ہلکی سی کمزوری ہے بعض لوگوں کی نظر میں. تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ عاصم بن عمر بن خطاب کے دو بیٹے, ارے دو پوتے. ایک پوتے, پوتے کا نام کیا؟ عبید اللہ, اور دوسرے پوتے کا نام کیا؟ عبداللہ. عبید اللہ تو بہت مضبوط اور زوردار راوی ہے, اس میں تو کوئی کلام نہیں. اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. ان کے بارے میں بعض لوگ کہنا یہ ہے کہ وہ تھوڑے کمزور ہیں. تو اس جگہ کے اوپر عبداللہ ابن عمر سے مراد ہے عاصم بن عمر بن خطاب کے دوسرے پوتے, عاصم بن عمر بن خطاب کے دوسرے پوتے, جن کو عبداللہ بن عمر العمری کے نام سے یاد کرتے ہیں. جن کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر العمری. اب لقب نسب کیا بن جائے گا؟ عبداللہ ابن عمر بن عاصم بن عمر بن خطاب, عبداللہ بن عمر بن عاصم بن عمر بن خطاب. سمجھ میں آیا نسب؟ عبداللہ بن عمر بن عاصم بن عمر ابن خطاب. سمجھ میں آیا اچھی طریقے سے؟ تو یہ عبداللہ ابن عمر سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, مشہور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر مراد نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, مشہور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر مراد نہیں ہے, بلکہ کون مراد ہے یہاں؟ عبداللہ بن عمر بن عاصم بن عمر بن خطاب. سمجھ میں آیا؟ وہ مراد ہے یہاں پر. اور ان کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر العمری. کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر العمری کے لقب سے ان کو یاد کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر کون مراد ہے ورا عبداللہ بن عمر سے؟ عبداللہ بن عمر العمری. اور یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاصم بن عمر بن خطاب. سمجھ میں آیا؟ اچھا, اب ایک بات تائف کی اور بھی سمجھو, بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ ہو اس طرح سمجھو. یہ جو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو بات اٹھائی ہے, وہ بات کیوں اٹھائی؟ کہ یہاں عبداللہ بن عمر بن خطاب مراد ہے یا عبداللہ بن عمر بن عاص مراد ہے, یہ بات کی وجہ کیا؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ بن عمر العمری ہے, یہ احناف کے مسلک کی جو روایتیں آتی ہیں اس میں یہ بڑے اہم راوی سمجھے جاتے ہیں. ہمارے جو مستدلات ہیں مسلک احناف کے، اس کی سند کے یہ بڑے اہم راوی سمجھے گئے ہیں، عبداللہ بن عمر العمری بڑے اہم راوی سمجھے گئے ہیں. اب اگر یہاں یہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ وراء عبداللہ ابن عمر ہے یا العمری، تو کیا ثابت ہو جائے گا کہ عبداللہ بن عمر العمری یہ رجال بخاری میں سے ہیں. کیا ثابت ہوگا کہ عبداللہ بن عمر العمری کس میں سے ہیں؟ رجال بخاری میں سے ہیں. یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی کا قول دلیل کے طور پر لاوے تو یہ اس آدمی، یہ بڑی بات ہو جاتی ہے، یہ بڑی بات ہو جاتی ہے. تو یہ رجال بخاری میں سے ثابت اگر ہو گئے تو جہاں احناف کے مستدلات کی روایت میں ان کا نام آئے گا وہاں کوئی کلام نہیں کر سکے گا، وہاں کوئی کلام نہیں کر سکے گا کہ بھائی یہ کمزور راوی ہے، ان پر یہ ہے، ان پر یہ ہیں. کیوں؟ یہ تو رجال بخاری میں سے ہیں، اور رجال بخاری ہو گئے بات ختم، کوئی اس کا چون چرا کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زور لگایا ہے کہ یہاں عبداللہ ابن عمر بن خطاب مراد ہے اور کوئی دوسرے مراد نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ کہیں اور تیر مارنا چاہتے ہیں اس وجہ سے. تو یقیناً یہاں عبداللہ بن عمر العمری مراد ہے، اور اب یہ رجال بخاری میں سے ہو گئے، لہذا مضبوط آدمی ہو گئے. جب مضبوط آدمی ہو گئے تو جہاں احناف کے مستدلات میں آئیں گے کوئی ان کے بارے میں کچھ بول نہیں سکے گا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ اس لیے یہ سب اختلاف ہے ان کے سلسلے سے ہوں گے. یہ امام بخاری ان کے قول کو بطور حجت کے لیتے ہیں، بطور دلیل کے لیتے ہیں، تو حنفیہ ان کی سند سے اگر کوئی حدیث لے تو اس میں کسی کو پیٹ کا دکھاوا ہونا نہیں چاہیے. یہ ہے اصل بات کہنے کی. جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیسری دلیل لائے ہیں جو آپ کتاب المغازی میں پڑھ چکے ہوں گے. واحتج بعض اہل الحجاز، بعض اہل الحجاز سے مراد ہے امام بخاری کے استاد الحمیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام حمیدی رحمت اللہ علیہ، کہ بعض اہل حجاز نے مناولہ کے اس بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کیا ہے. کون سی حدیث سے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے کے امیر کو ایک خط لکھ کر کے دیا کہ وہی سریے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ان کو ایک خط لکھ کر کے دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور خط لکھ کر دینے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ لا تقرأہ، امیر صاحب یہ خط تم کو دیا جا رہا ہے، ابھی پڑھنا وڑھنا مت اس خط کو، جاؤ آپ کی جماعت روانہ ہو جاوے، میرا یہ خط بند، ابھی پڑھنا نہیں، میں نے اندر کیا لکھا ہے. دو روز تمہارا قافلہ سفر کرے، چلو برابر مسافت طے کرو دو روز کی، اس کے بعد تم میرے اس خط کو کھول کر کے پڑھنا، اس کے بعد میرے اس خط کو تم لوگ کھول کر کے پڑھنا. تو یہ حضرت عبداللہ ابن جہش والا سریہ جو اسلام میں پہلا سریہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا تو ایک تحریر لکھ کر کے دی اور تحریر پیک کر کے دی، اور کیا فرمایا کہ ابھی پڑھنا نہیں، آپ لوگ مسلسل چلو، مسلسل سفر کرو، دو روز کی مسافت ہو جائے انہیں، سب میرا خط کھول کر کے پڑھنا. انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تو سراپا تھے، تو خط لے کر کے روانہ ہو گئے پورا قافلے کے ساتھ، دو روز مسلسل چلتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے خط کھول کر کے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں تم کو جو ہے قریش کے قافلے کی جاسوسی کا کام سونپتا ہوں، یہ مکانہ قضا و قضا ہے نا, اس سے بطنِ نخلا مراد ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے, کہ بطنِ نخلا میں جب تم پہنچ جاؤ جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے, وہاں جا کر کے میرے خط کو کھولنا اور پھر خط کھول کر کے تم لوگ پڑھ لینا اور اس مضمون کے مطابق تم عمل کرنا. وہ لوگ گئے مدینہ سے روانہ ہو کر اور بطنِ نخلا پہنچے اور وہاں جا کر کے انہوں نے خط کھولا تو اندر لکھا ہوا تھا کہ تم کو وہاں قیام کرنا ہے اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی ہے. جاسوسی کا کام ان کو سونپا گیا تھا کیونکہ ہجرت کے بعد قریش کی بوٹی کو چین نہیں تھا, ان کو یہ پیٹ میں درد ہوتا تھا کہ مسلمان مدینہ جا کے اطمینان سے رہے, اسی لیے وہ تو مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مشغول تھے اور اس کے لیے سازش اور پلاننگ مسلسل کر رہے تھے. اسی لیے ان کی نقل و حرکت کیا ہے اس پر نظر رکھنا بہت ضروری تھا. تو ان کے قافلے کو حضور نے وہاں تک روانہ فرمایا تاکہ قریب بطنِ نخلا چونکہ مکہ سے قریب ہے, تو کہا وہاں سے ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھو, یہ لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں کیا نہیں ہو رہا ہے اور پھر ہمیں رپورٹ دو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا وہاں پر, اور وہاں رہ کر کے مکہ والوں کی ساری تیاریوں پر نظر رکھنے کا حکم دیا تھا. تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ تحریر لکھ کے دیتا ہوں, وہاں جا کے تم پڑھنا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیا, کیوں تحریر لکھ کر کے دی اور بھی پیک کر کے دی اور یوں فرمایا کہ جاؤ بطنِ نخلا پہنچ کر پھر خط جا کر کے میرا پڑھنا, ایسا کیوں فرمایا حضور نے؟ تو دراصل بات یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر جاسوسی کا نظام جانبین سے بڑا تیز رہتا تھا. جیسے مسلمان دشمنوں پر نظر رکھتے تھے, دشمن بھی مسلمانوں پر نظر رکھتے تھے. تو اگر مدینہ ہی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیتے کہ بھائی دیکھو تم کو بطنِ نخلا میں قیام کر کے قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ہے, تو اب یہ سریے میں جتنے لوگ جا رہے ہیں وہ لوگ کسی نے کسی کو تو کہیں گے کہ ہم کو کہاں بھیجا جا رہا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے. کم سے کم بیوی کو تو کہیں گے کہ بھائی میں سریے میں جا رہا ہوں, میرا نام انتخاب میں ہوا ہے اور مجھے جانا ہے اور کس مقصد سے مجھے جانا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی منافق یا یہودی جاسوسی کر کے مکہ والوں کو اطلاع کر دے رہے, جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں بات لیک ہو جاوے. اسی لیے بات لیک نہیں ہو جاوے, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں خبر نہیں دی کہ تم کو کہاں بھیجا جا رہا ہے, کس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے. ان کو تیاری کر کے کہا جاؤ ایک مہم پر جاؤ, کیا کرنا؟ وہ تم لوگ چلتے چلتے بطنِ نخلا پہنچ جاؤ تو وہاں جا کے خط کھول کے پڑھنا, میں نے سب اندر لکھوا دیا ہے تمہیں کیا کام کرنا ہے. تو یہ ہے جاسوسی کا اتنا مستحکم نظام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ وہ بات معمولی سی بھی لیک نہ ہو جائے. اس کے لیے اہتمام فرمایا کہ ابھی مدینہ میں بتلایا بھی نہیں, مدینہ میں خط بھی نہیں پڑھنے دیا, بس پیک خط لے کے جاؤ اور جا کر کے بطنِ نخلا پہنچ کر اس کو کھول کر کے پڑھنا. یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے. بہرحال ان لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا, 8 یا 12 افراد جو ہے اس سریے کے اندر موجود تھے. فلما بلغ, جب سریے والے اس جگہ پر پہنچ گئے, امیر صاحب حضرت عبداللہ بن جاش اس مکان پر بطنِ نخلا پہنچ گئے, فرآہ علی الناس, تو اپنے رفقائے سفر کو وہ خط پڑھ کر کے سنایا کہ دیکھو حضور نے اس میں یہ لکھا ہے ہمیں یہاں رہ کے یہ کام کرنا ہے. وأخبرهم بأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ کام کرنے کے لیے فرمایا ہے. وہاں جا کر کے ان کو اطلاع دی. اب اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناولے کے اندر استدلال کے طور پر پیش کیا ہے اپنے استاد امام حمیدی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے. لیکن میرے استاد حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ عمر قدہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو مناولے کی دلیل کے طور پر پیش کرنا صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ حضرت الاستاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام دے کر کے بھیجا کہ بھئی یہ کام تم کو کرنا ہے. اب جس کام کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو اس کو مکاتبہ ماننا بالکل صحیح نہیں ہے. جس کام کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, کہتے کہ کام سونپنے کے دو طریقے ہیں, ایک زبانی کہا جائے, ایک ہے لکھ کر کے بھیجے. ایک ہے کہ بھائی مدرسے کے محترم صاحب نے زبانی کسی کو کہہ دیا تجھے یہ کرنا ہے, دوسرا ہے کہ لکھ کے بھیجا تمہیں یہ کرنا ہے. تو کہا یہ کام سونپا, اس کو مناولا کی دلیل کے طور پر پیش کرنا صحیح نہیں ہے. تو یہ رائے ہے. بہرحال اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مناولے کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات پوری؟ دیکھو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ سرکاری طور پر آج بھی ایسا ہوتا ہے, کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو بتاتے نہیں آپ کو کہاں بھیجنا ہے اور کس کام کے لیے بھیجنا ہے. اچھا آپ سامان کی تیاری کر کے جاؤ, ایک مہینے کے لیے جانا ہے آپ کو. آپ یہاں سے دلی پہنچو, دلی میں بتایا جائے گا کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے. ابھی تو آپ جائیے, روانہ ہو جائیے. ابھی آدمی جاتا ہے, دلی پہنچا تو وہاں جا کے ٹکٹ دے دی گئی, چلو یہ لندن کا ٹکٹ ہے, آپ لندن پہنچو, لندن جا کے بتایا جائے گا آگے آپ کو کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے. پھر وہ لندن پہنچ گیا تو وہاں انڈین ایمبیسی کا آدمی آ کر کے اس کو ٹکٹ دیتا ہے کہ جاؤ یہ ٹکٹ لے کر کے آپ کو یہاں لندن سے نیو یارک کی فلائٹ پکڑو, وہاں جا کر کے آپ کو بتایا جائے گا آپ کو کیا کام کرنا ہے. یعنی پورے راستے کے اندر اس کو بتایا نہیں جاتا آپ کو کہاں جانا ہے. ایک ایک منزل کی ٹکٹ الگ الگ دی جاتی ہے اور پھر اخیر منزل پر پہنچ کر کے بتایا جاتا ہے کہ اب یہاں آپ کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ رازداری میں رکھنے کے لیے آج بھی حکومتیں یہ طرز اپناتی ہے, آج بھی یہ طریقہ ہوتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جاسوسی کا بڑا مستحکم نظام ہے. پر ایک قصہ یاد آ گیا, حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کس حکومت کا, وہ تو مجھے یاد نہیں رہا, کہ ان کو بھیجا گیا سرکاری ایک مہم کے اوپر کہ آپ کو ایک کام کے لیے فلاں شہر میں جانا ہے, وہاں جا کر کے بتایا جائے گا کہ آپ کو کس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے. تو اس آدمی نے کھانے پینے کے سامان کی بڑی مقدار میں تیاری کر لی کہ وہاں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں میری طبیعت کے موافق کھانا ملے نہ ملے. گئے وہ وہاں, جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کر کے بتایا گیا کہ بس وہ کام ہو گئے, اب آپ واپس جائیے وطن اصلی. ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ, ایک آدمی کو ایک کام کے لیے سفر کر کے بھیجا گیا, اس درمیان حکومت کا وہ کام نمٹ گیا تو ان کو بتائے بغیر واپس بلا لیا جاتا ہے. اب وہ واپس آنے کے لیے دوسری سواری کے پکڑنے کے انتظار میں تھے تو دیکھا کہ ایک غریب عورت سامنے جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں بیٹھ کر کے گندگی میں سے کچھ ڈھونڈ رہی ہے. تو انہوں نے جا کر کے اس کو کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے گندگی کے اندر, تو کہنے لگی کہ جاؤ ہم غریبوں کا حال مت پوچھو, اتنے دن سے مجھے کوئی کھانے کی چیز میسر نہیں ہوئی, تو یہاں شہر کے لوگ یہ کچرا ڈالتے ہیں تو اس میں میں ڈھونڈنے بیٹھی کہ کسی کے گھر سے کچھ روٹی کے ٹکڑے اس کچرے میں آ کے گرے ہو یا کوئی ہڈی بوٹی آ کے گری ہو تو مجھ غریب کے کھانے کے کام میں آ جاوے, اس لیے میں یہ کچرا تلاش کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. تو کہا لے اللہ کی بندی, میں اس شہر میں ایک کام کے لیے آیا تھا اور یہ سوچ کے آیا تھا کہ کتنے دن تک مجھے رہنا پڑے گا, تو میں کھانا پورا ساتھ لایا تھا اور اب مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے, وہ کام تو کینسل ہو گیا, تو لے اتنی بڑی مقدار میں کھانا ہے. اس کو وہ کھانا हवाले करके और दूसरी सवारी पकड़ के अपने वतन वापिस आ गए। इस पर मौलाना ने लिखा है कि अल्लाह ताला के तकवीनी निजाम में शायद उस औरत को रोजी पहुंचाने के लिए उसको वहां भेजा गया था। उमा मिंदा बतिन फिल्ला, तो सरकारी काम क्या था अल्लाह जाने, जिसके लिए इतने बड़े अफसर को भेजा गया और इस दरमियान में काम हो भी गया, वो वहाँ पहुँचे वहाँ तक में, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ रोजी रोटी का निजाम क्या था कि वो बिचारी एक गरीब औरत को अल्लाह ताला रोजी पहुँचाना चाहते थे, तो कहाँ से कहाँ जो है देखो आदमी का चक्कर हुआ और वहाँ जाके उसकी रोजी का नज्म हुआ। ये भी होता है बारी ताला के निजाम में। चलो अब ये मुकातबा की दलील के तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए हैं। उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उतबा इब्ने मसूद नकल करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने खबर दी उनको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खत मुबारक लेकर के एक आदमी को रवाना फरमाया। रजुलन से मुराद है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफ़ा सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपना खत लेकर के रवाना फरमाया कि वही शाहान अजम के नाम पर दावत इस्लाम के खतूत वो है ये। व अमरहु अन यदफअहु, और उनको हुक्म ये दिया कि बहरेन के अजीम के हवाले करना ये खत जाकर। बहरेन का जो गवर्नर था अमीर था उसको ये खत जाकर के देना है। पीछे हदीस हिरकल में आपको ये बात बताई गई थी कि उस जमाने के अंदर ये दस्तूर था कि जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाह होते थे उनको डायरेक्ट कोई चीज दी नहीं जा सकती थी, वास्ता किसी को बनाना पड़ता था, वाया करना पड़ता था। वाया तो वहाँ भी वाया कर किया गया था, तो यहाँ ये खत था किसरा के नाम पर, वो कैसरे रूम में था, ये किसरा के नाम पर खत था जो उस जमाने की दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर हुकूमत थी, किसरा फारिस का किसरा बादशाह, और उसी को जो है टूट फूट करके वो हुकूमत बाद में ईरान की कहलाई। असल है किसरा फारिस, बहुत बड़ा एम्पायर था, बड़ी सल्तनत थी और उस दौर की दुनिया की सुपर पावर हुकूमत कहलाती थी, और उसका जो बड़ा सरबरा होता था उसका लकब किसरा हुआ करता था, जैसे कि रोमन एम्पायर के सरबरा का लकब होता था कैसर, तो फारिस के सरबराह का लकब होता था किसरा। ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का जो किसरा है इसका नाम था परवेज, परवेज इसका नाम था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नाम के ऊपर ईमान की दावत का खत लिखा। परवेज इब्ने हुरमुज ये किसरा था उस दौर में, और हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी को वो खत लेके भेजा। अब वो डायरेक्ट तो इतने बड़े बादशाह को खत नहीं दे सकते थे, तो किसरा की हुकूमत के जेल में बहरीन की हुकूमत भी आती थी, यानी जो फारिस का बड़ा एम्पायर था उसी का एक हिस्सा था बहरीन की हुकूमत। تو بحرین کا صوبہ یہ فارس کی امپائر کے ذیل کے اندر آتا تھا, اور فارس کے اس بحرین کے اس زمانے کے جو گورنر تھے وہ تھے منذر ابن ساوا. بحرین کے جو گورنر تھے ان کا نام کیا تھا؟ منذر ابن ساوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کو کہا کہ بھائی بحرین کے جو گورنر ہیں منذر بن ساوا کے پاس جاؤ, منذر بن ساوا کو میرا یہ نامہ پہنچاؤ, خط پہنچاؤ, وہ کسرا کو تم میرا خط پہنچائیں گے. تو اصل تو خط تھا کسرا کے نام تھا, لیکن واسطہ بنایا گیا کسرا کو پہنچانے کے لیے, کس کو؟ منذر ابن ساوا کو. یہ منذر ابن ساوا کون تھے؟ بحرین کے گورنر, اور بحرین اس زمانے کے اندر فارس امپائر کا ایک صوبہ تھا, ایک اسٹیٹ تھا. تو کہا ان کو پہنچاؤ, وہ وہاں پہنچا دیں گے. یہ لے کر کے گئے. وامرہ ان یدفعہ الی عظیم البحرین, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا, ان کو حکم دیا کہ بحرین کے عظیم یعنی کہ منذر ابن ساوا کو یہ میرا خط پہنچا دینا. جا کے دیا. فدفعہ عظیم البحرین الی کسرا, تو بحرین کے گورنر منذر ابن ساوا نے کسرا یعنی پرویز ابن ہرمز ابن نوشیر وہاں کو پہنچا دیا. پرویز ابن ہرمز ابن نوشیر وہاں کو پہنچا دیا وہ خط. دیکھو ہمارے یہاں بہت سارے نام وہ فارسی نام ہمارے اندر بھی عام ہو گئے. یہ پرویز ہے, نوشیروان ہے, شیرین ہے, یہ سب نام جو ہے ایرانیوں کے نام ہیں, یہ عربی نام نہیں ہے, یاد رکھنا یہ ایرانی نام ہے. تو یہ پرویز ابن ہرمز ابن نوشیروان جو اس زمانے کا کسرا تھا کا اس کو یہ خط پہنچا دینا. اور دیکھو فارسی میں خسرو کہتے تھے اس کو, فارسی میں اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ خسرو. اور اسی کو عربی میں معرب کر کے کسرا کہتے ہیں. تو کسرا اور خسرو ایک ہی ہے. فارسی زبان کے اندر فارس کے پورے امپائر کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا خسرو, اور اسی کو عربی میں کیا کہتے تھے؟ کسرا. تو خسرو پرویز اور کسرا پرویز دونوں ایک ہی ہوا. خسرو پرویز اور کسرا پرویز دونوں ایک ہی ہوا. خسرو فارسی میں اور کسرا عربی زبان کے اندر. تو ہوا بھی ایسا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی نے منذر بن ساوا کو پہنچایا, اور منذر بن ساوا نے وہ خط کسرا بادشاہ کو پہنچا دیا. فلما قرأه مزقه, کسرا نے یعنی ہرمز پرویز ابن ہرمز نے یہ خط پڑھا تو پھاڑ ڈالا اس نے خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھو اس نے تو اکرام کیا تھا, اس نے قیصر روم نے ہرقل نے تو اکرام کیا تھا, اور آپ کو تاریخی بات وہاں بتلائی گئی تھی کہ جب تک وہ خط اس کے خاندان میں رہا وہاں تک حکومت اس کے خاندان میں سلامت رہی. نامہ مبارک کا اکرام, اور اس نے کیا پھاڑ ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک چیر ڈالا. ابھی بھی وہ خط بحرین کے اندر میوزیم میں موجود ہے, اور اس کے اندر وہ فٹن کے نشانات بھی موجود ہے بحرین کے میوزیم کے اندر. اور بحرین کے وہاں ایک بہت بڑا حکومت نے بلاک بنایا ہے, اس بلاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ خط مبارک کا نقش بھی حکومت نے وہاں محفوظ رکھا ہوا ہے بحرین میں. تو وَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى, تو بحرین کے سردار نے وہ خط کسرا بادشاہ کو پہنچا دیا. اس نے پڑھ کر کے جو ہے پھاڑ ڈالا. کیوں پھاڑا؟ تو اس کی وجہ بھی تاریخ میں لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہلے لکھا ہوا تھا, और यही खत का आपके यहाँ सरस मुबारक था, मिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला फिर इला किसरा। तो हुजूर का नाम पहले लिखा था, वो कोई बड़ाई के तौर पर नहीं, वो तो बतौर तारुफ। हुजूर तो बहुत मुतवाजे थे, ऐसे आप पहले अपना नाम बड़ाई के तौर पर लिखे तो भी आपको हक है, लेकिन आप तो बतौर तारुफ अपना नाम पहले लिखते थे कि भाई किसकी तरफ से खत जा रहा है उसका तारुफ होना चाहिए पढ़ने वाले को। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक पहले लिखा हुआ था। तो वो गुस्से में आ गया है, ये कौन आदमी है कि मैं इतना बड़ा बादशाह इतने बड़े एम्पायर का और मेरे नाम के ऊपर इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। अच्छी डाला हुजूर का खत मुबारक आ डाला इसमें। कहते हैं कि उस जमाने के अंदर किसरा थोड़ा टेंशन में चल रहा था। काई का टेंशन था उसको, नंबर एक उसने एक दिन ख्वाब देखा किसरा बादशाह ने, ये परवेज इतने हुरमुज इतने नौशीरवानी जो आपने सीरत की किताब में भी पढ़ा है, उसने ख्वाब ये देखा कि उसका जो शाही महल था आलीशान महल, उसकी 14 बुर्जियां गिर गई। बुर्ज जो उसके बने हुए थे उसमें से 14 बुर्जियां गिर गए। तो उस ख्वाब से वो बहुत परेशान था, ये जो मेरे महल की 14 बुर्जियां गिर गई, यकीनन मेरी हुकूमत पर कोई खतरनाक हालात आने वाले हैं। और जो है हुआ भी ऐसा कि 14वें बादशाह के ऊपर जाकर ईरान की हुकूमत खत्म हो गई। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत के अंदर ये किसरा की हुकूमत बिल्कुल खत्म हो गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बद्दुआ थी वो सादिक हुई। उसने जब खत मुबारक फाड़ डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला हुई तो आपने बद्दुआ की थी उसके लिए। आगे आ रहे हैं रिवायत के अंदर, तो उस बद्दुआ की बात पूरी हुई और आपने ये बशारत फरमाई थी, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादहु, दोनों रिवायत है, इज़ा हलका कैसरा फला कैसरा बादहु, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादहु। तो ये पेशीन गोई हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में पूरी हुई। ये 14वें नंबर का बादशाह था अपने खानदान के अंदर, ये परवेज इब्ने हुरमुज इब्ने नौशीरवान। बस यहाँ आकर के इनकी हुकूमत का जनाजा निकल गया, हुकूमत तबाह हो गई और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इनकी हुकूमत बिल्कुल खत्म हो गई किस तरह की, और मुसलमानों के हाथ पर ईरान फतह हो गया और हमेशा के लिए वो इस्लामी ममलकत में शामिल हो गया। तो एक तो ख्वाब था किसरा बादशाह का, दूसरी बात ये थी कि उसके एक दरबारी ने एक ख्वाब देखा था। बादशाह के दरबार में अलग अलग किस्म के दरबारी होते हैं, अलग अलग जिम्मेदार। तो एक मौबजान ने ये ख्वाब देखा था कि अरब की तरफ से ऊंट आए और वो ऊंट ईरान के घोड़ों को दबा रहे हैं और फिर वो अरबी ऊंट दिजला नदी पार करके मुल्के ईरान में दाखिल हुए और पूरे ईरान में फैल गए। ये किसरा के मौबजान ने ये ख्वाब देखा था और उसने आके किसरा को बतलाया कि अरब की तरफ से ऊंट आए, उसने हमारे ईरानी घोड़ों को दबाया और वो ऐसे घुसे कि पूरे ईरान में वो अरबी ऊंट फैल गए। तो ये दूसरा ख्वाब था जो किसरा के लिए परेशानी का बाइस था। तीसरा एक परेशानी का बाइस किसरा के लिए हुआ कि ईरान के ये तो मजूसी लोग थे, मजूसी आग परस्त लोग, तो उनके यहाँ एक आग थी, आग जिसके बारे में ये लोग ये कहते थे कि हजार साल से वो मुसलसल जल रही है, हजार साल से वो बुझी नहीं है, बस वो आग अचानक एक दिन ठंडी हो गई। हालांकि उसको भड़काए हुए रखने के लिए, उसको गर्म रखने के लिए बड़े इंतजाम थे उनके यहाँ, सारे इंतजाम के बावजूद एक दिन वो आग बुझ गई, ठंडी हो गई। इसको भी इसने बड़ा मनहूस समझा कि अच्छा ये आग देवी, ये लोग आग की पूजा करते हैं और जहाँ आग की परस्तिश होती है उसको अग्नियारी कहते हैं, अग्नियारी। ہمارے یہاں بھی پارسی لوگ ہیں, تو یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب ایران فتح ہوا اور جو ہے وہاں مجوسیوں کی حکومت ختم ہوئی, تو وہاں سے وہ مجوسی لوگ بھاگے اور ہندوستان میں سنجان بندر کے اوپر آئے تھے. یہ دمن کے قریب میں ہے سنجان, اور اڈوارا یہ واپی اور والسال کے بیچ میں اڈوارا ریلوے اسٹیشن آتا ہے, وہاں یہ لوگ آئے تھے. اور سب سے پہلے انہوں نے وہاں, وہ کہتے ہیں کہ ایران سے جو بچی بچائی آگ لائے تھے وہ انہوں نے یہاں لا کر کے نصب کی تھی اڈوارا کے اندر. اگر وہ خلافت عثمانی کے زمانے, حضرت عثمان نے جب ایران فتح کیا اس زمانے کے اندر, تو جو ہے وہ جو آگ وہاں ایران میں 1000 سال سے بجھی نہیں تھی, وہ آگ اچانک ٹھنڈی ہو گئی. اس کو انہوں نے بہت منحوس سمجھا. بس یہ سارے اسباب اس کی ٹینشن کے جمع تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا اور اس نے حضور کا نام اوپر دیکھا تو یہ آگ بھولا ہو گیا, خط مبارک چیر ڈالا, اس نے پھاڑ ڈالا. فلما قرأه مزقه, جب اس نے خط پڑھا تو اس نے پھاڑ ڈالا. فحسبت, میرا گمان یہ ہے, دیکھو اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ سند کے اندر ذرا تن مارتے ہیں. کیسے تن مار رہے ہیں؟ اوپر سند میں دیکھو ان ابن شہاب, امام ابن شہاب رحمت اللہ علیہ راوی ہے حدیث کے, تو امام زہری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبا ابن مسعود سے بھی سنی ہے, اور حضرت سعید ابن المسیب سے بھی سنی ہے. دیکھو یہ جملے ٹکڑے کا مطلب سمجھو, اوپر کیا ہے سند میں, ان ابن شہاب ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبا ابن مسعود ہے. تو جس طریقے سے امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبا ابن مسعود سے سنی ہے, اس طرح انہوں نے یہ حدیث حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ سے بھی سنی. اب امام بخاری ایک ٹکڑا بڑھانا چاہتے ہیں, اور وہ ٹکڑا عبید اللہ والی سند میں نہیں ہے, وہ ٹکڑا کہاں ہے, حضرت سعید ابن المسیب والی سند میں ہے, اس لیے یہاں آ کر کے وہ ٹن دے رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں, فحسبت ان ابن المسیب یا مسیبی, یا کا فتح یا کا کسرہ دونوں صحیح ہے, قال کہ اس حدیث کو امام ابن شہاب جب حضرت سعید ابن المسیب سے نقل کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے, قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی, ان یمزقوا کل ممزق, کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی حکومت کو بھی پارا پارا کر دے وے, ان کی حکومت کو بھی چیر دے وے اور تباہ و برباد کر دے وے. کہ انہوں نے میرے خط کو پھاڑا, اللہ ان کی حکومت کو تباہ اور برباد کر دے وے. اب سمجھو ان کی حکومت کی تباہی کا قصہ. یہ جو تھا نا پرویز ابن ہرمز ابن نوشیروان, یہ اس زمانے کا کسرا تھا, اس نے بے ادبی کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کی. وہاں ان کے امپائر میں ایک بڑی حسین و جمیل عورت تھی جس کا نام تھا شیرین, اور وہ پورے فارس امپائر کی مس یونیورس سمجھی جاتی تھی, نہایت حسینہ جمیلہ وہ عورت تھی. اس سے یہ پرویز ابن ہرمز ابن نوشیروان نے نکاح کیا تھا, شادی کر لی تھی, بادشاہ ہے. اب اس کا ایک بیٹا تھا پرویز کا, اس بیٹے کا نام تھا شیرویا. ہرمز کے بیٹے کا نام کیا؟ شیرویا. یہ شیرویا شیرین کے بطن سے نہیں تھا, پرویز کی کسی اور بیوی کے بطن سے تھا. تو بادشاہ لوگ چاہے جتنی بیویاں رکھتے, تو یہ جو شیرویا تھا یہ شیرین کے بطن سے نہیں تھا بلکہ کسی اور بیوی کے بطن سے تھا, اور یہ پرویز کا بیٹا تھا. उसने देखा कि हमारे ममलकत की एक नियायत हसीन जमील लड़की से के बुड्ढे ने शादी कर ली, बाप ने की, लेकिन बहरहाल बेटा उसके लिए आर्गुमेंट था, उसकी नजर उस पर लगी हुई थी, तो बेटा उसको हासिल करना चाहता था कि ये तो मुझे मिलनी चाहिए, ये काम बाप के पास चली गई। बहरहाल परवेज ने उसको अपने निकाह में ले लिया, लेकिन शिरोया ये समझता था कि जब तक बाप जिंदा है वहाँ तक ये मेरे हाथ में आने से रही, तो उसने अपने बाप को कत्ल करने की साजिश की। किसने? परवेज के बेटे शिरोया ने, बाप यानी किसको? परवेज को कत्ल करने की साजिश की। और सियासी दुनिया में इसकी कोई मिसाल कमी नहीं है, मुगल हुकूमत में भी आपको इसकी मिसालें मिलेगी कि हुकूमत के खातिर बेटा बाप को कैद कर देवे, कौन इसको कैद कर देवे, ये सब चलता रहता है हुकूमत के अखाड़े में, ये चीज कोई ताज्जुब की होती नहीं है। तो शिरोया बेटे ने शिरीन को हासिल करने के लिए अपने बाप परवेज को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और दरअसल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बद्दुआ पूरी हो रही थी, तो उसने मौका पाकर अपने बाप को कैद कर लिया शिरोया ने। अब परवेज को यकीन हो गया कि बेटा कभी न कभी अब मुझे मार डालेगा, मुझे कैद कर लिया है, अब मुझे खत्म कर डालेगा। तो बाप भी बाप था, उसने क्या किया, अपने जो प्राइवेट बेडरूम था उस बेडरूम के अंदर एक बोतल के अंदर उसने जहर सिम्मे हलाहिल जहर कातिल एक बोतल के अंदर भरा और वहाँ रख दिया, और उस पर लिख दिया कि मुफीदुन लिलबा, यानी कुव्वत जिमा के लिए बहुत मुफीद ये दवा है। ये उसको मालूम था कि मेरा बेटा जो है जिमा का हरीस और लालची है, और जब वो पढ़ेगा कि ये जो है इसकी दवा है तो वो फौरन पी जाएगा, तो उसने बेटे को मारने का प्लान बनाया मरते मरते। तो उसने वो जहर की बोतल भर के अपने बेडरूम में एक जगह रख दी, और फिर शिरोया ने मौका पाकर अपने बाप को कत्ल कर दिया, पेट में खंजर मार के चीर डाला। इस दरमियान ये हुआ कि परवेज ने यमन के गवर्नर को खत लिखा, किसरा परवेज ने यमन के बादशाह को, यमन भी उस जमाने में किसरा की हुकूमत के मातहत आता था, बाजाम उसका नाम था, बाजाम या बाजान यमन के गवर्नर का, कि भाई ये मोहम्मद नाम के आदमी कौन है अरब के अंदर जो इतनी गुस्ताखी करते हैं कि मेरे नाम के ऊपर उसने अपना नाम लिखा। दो आदमी भेजकर इनको पकड़वा के मंगवाओ यमन, और मेरे दरबार में भेजो यहाँ ईरान। ये इसने जो है तहरीर लिखी, किसने? परवेज किसरा ने, किसके नाम पर? यमन के गवर्नर बाजाम के नाम पर। उसने दो पहलवान भेजे यमन के, कोई वो मुछवा दाढ़ी वाला वाकिया मशहूर है वो, उसने जो है भेजे, और ये दोनों पहलवान आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के वास्ते, पकड़ने के वास्ते। क्या गिरफ्तार करते हुजूर को? मदीने मुनव्वरा पहुंचे, जिस दिन ये लोग मदीना पहुंचे उसी रात में शिरोया बेटे ने अपने बाप परवेज को कत्ल किया, उसका पेट चीर डाला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए इत्तला दी गई कि आज रात में बेटे शिरोया ने अपने बाप परवेज को कत्ल कर डाला, वही के जरिए इत्तला हुई। तो जैसे ही ये बाजाम के भेजे हुए दो पहलवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बहुत सारी गुफ्तगू हुई, तो हुजूर ने एक बात इनको ये कह दी कि मेरे रब ने तुम्हारे बादशाह को कत्ल कर दिया है, जाओ तुम क्या मुझे पकड़ने आए हो, मेरे रब ने तुम्हारे बादशाह को यानी किसरा परवेज को कत्ल कर दिया है, जाओ। ये बाजाम मुसलमान हो गए थे, यमन के गवर्नर ईमान ले आए थे। बहरहाल जब उसको कत्ल कर डाला परवेज को, तो फिर शिरोया के हाथ में सारा खजाना आया, तो अपने खजाने के अंदर घुसा बाप के बेडरूम में और खजाने में, ये देखूं कि क्या क्या खजाना छोड़ा है। बहुत सारी चीजें मिली, उसके अंदर वो दवा भी मिली,
مفید للباب، تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی چیز، اب شیرین ہاتھ میں آئی ہے، باپ مر گیا اور دوا بھی ہاتھ میں آ گئی، تو وہ پوری دوا گٹ گٹا گیا، پوری دوا، اور تو زہر قاتل تھا تو شیرویا بھی مر گیا. اس درمیان جب پرویز کو مار ڈالا شیرویا بیٹے نے، تو شیرین بہت ہوشیار تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ اب میرے اوپر دست درازی کرے گا، اس لیے اس نے خود کشی کر لی. شیرین نے خود کشی کر لی تھی، جیسے پرویز کا قتل ہوا شیرین نے خود کشی کر لی. شیرویا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، اور شیرویا جو ہے وہ باپ کے چھوڑے ہوئے زہر کی وجہ سے مر گیا. تینوں گئے، پرویز بھی گیا، رانی شیر جو ہے شیرین بھی گئی، بیٹا شیرویا بھی گیا، اور ایک عورت کے ہاتھ میں پھر جو ہے حکومت سنبھل ہی نہیں سکی. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں مکمل ایران فتح ہو گیا. اس طریقے سے نامہ مبارک کی گستاخی کی سزا دنیا میں ان کو دیکھنے کو ملی. یہ ہیں ایمزقو کل ممزق کی تفسیر، کہ پوری ان کی سلطنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. بیٹا گیا، باپ گیا، رانی گئی، سب مر گئے. یہ ہے گستاخی کی سزا دنیا میں ان کو ہوئی.